الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ کا دن عطا فرمایا اور جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان المبارک کے بعد ارکان اسلام کی ادائیگی کو مسلسل ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر توفیق دی جمعہ کی. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 ہے. انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے جو موضوع ہمارا ہے جس پر گفتگو جاری رہے گی وہ ہے انشاءاللہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک دین ہے. سب سے پہلے آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے. انشاءاللہ یہ سیریز ہے، لیکچر سیریز کہہ لیجئے، یہ 4-5 ہفتوں تک چلے گی انشاءاللہ العزیز. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَنْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور اگر ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانی آ چکی ہیں. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ پاک زبردست ہے حکمت والا. اس آیت مبارکہ میں تین باتیں خاص طور پر بہت نمایاں ہیں. پہلا خطاب اہل ایمان سے. قرآن حکیم میں کہیں یا ایھا الناس کا صیغہ آتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اسی طرح اور کہیں یا ایھا الکافرون کا صیغہ آتا ہے. قرآن حکیم میں 89 ٹائم اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال کیا، اور وہ آیات کے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں عام طور پر اس میں احکامات دیے جاتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی یہ آیات انتہائی اہم آیات ہیں، اور ان انتہائی اہم آیات میں سے چند مزید اہمیت کے حامل جو آیات مبارکہ ان میں سے ایک ہی آیت ہے جس میں اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اللہ پاک نے پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا حکم دیا۔ تو انشاءاللہ ان خطبات جمعہ میں ہم سمجھیں گے کہ یہ پورا کا پورا اسلام ہے کیا جس میں داخلے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے یا ہمارا تصور اسلام درست نہیں ہے، محدود ہے، مسخ ہے، تو شدید اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ شیطان کے نقشے قدم کی پیروی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کے نقشے قدم کی پیروی نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تیسری بات یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جو بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر پورے کے پورے دین پر عمل نہ کیا جا رہا ہو، تصور دین ٹھیک نہیں، یہ محدود ہے یا مس شدہ ہے، تو لازماً شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہو رہی ہوگی، جیسے آج ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر۔ رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ دین پر بہت زیادہ عمل ہو رہا ہے، الحمدللہ مساجدیں بڑی بھرپور بھری ہوئی ہوتی ہیں، روزہ افطار ہو رہا ہوتا ہے، قیام اللیل ہو رہے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز کی بھی توفیق دیتا اللہ سبحانہ وتعالی، پھر عید کا دن آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر 99% لوگ مسلمان رہتے ہیں، الحمدللہ۔ ابھی انشاءاللہ بقرعید آئے گی تو اس میں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ یہاں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، پھر حج کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ وقتی چیزیں ہیں، یا ہم نے اسلام کو رسومات کے طور پر ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، یا چند عبادات کے طور پر ایڈاپٹ کیا ہوا، بس روزہ ہم نے رکھ لیا اللہ کے فضل سے، عید کی نماز ہم نے پڑھ لی، اس میں بھی تکلیف دہ معاملہ کیا ہے۔ یہ تنقید میں خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ احساس ہو، عید کے دن فجر کی نماز جو فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے نا، اسی عید کے دن فجر کی نماز میں کتنے نمازی تھے جو 5:10 پر ہو رہی تھی، اور اسی عید کے دن 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کچھ تصورات ہم نے اپنے خود بنائے ہوئے ہیں کہ عید کی نماز تو ضرور پڑھنی ہے، وہ واجب ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اسی رب نے ایک حکم دیا کہ فجر کی نماز بھی پڑھو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم رکھو سورج کے طلوع غروب ڈھلنے سے لے کر رات گئے تک، ظہر عصر مغرب عشاء، اور خاص طور پر فجر کی نماز، فجر کی نماز میں تلاوت قرآن، اس کی تو اہم بات ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان رمضان میں روزہ رکھتا ہے پورا، ایک روزہ اگر نہیں رکھا تو بڑی بے چینی ہوئی کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، روزے پورے ہیں، تراویح پوری ہے، نماز بھی الحمدللہ اکثر و بیشتر ہے، لیکن ہماری میجورٹی کا حال یہ ہے کہ بعض چیزیں ہم اللہ کی مان رہے ہیں، بعض باتیں ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ تو اس طرز عمل پر قرآن حکیم کیا کہتا ہے، پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ روش ان قوموں کی یا ان امتوں کی ہوتی ہیں کہ جن پر زوال آ جاتا، ڈکلائن کے سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں۔ لہذا اس کی بدترین مثال تو خود بنو اسرائیل ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے عبرت کے طور پر ان کا واقعہ بیان فرمایا، پہلے وہ سن لیجئے تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ہم بھی ریزیملنس کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہیں ہے ہمارے عقائد، ہمارے تصورات دین میں۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس کے دو واقعات قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپس میں لڑائی نہ کرو، 12 قبیلے تھے، مل جل کے رہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، مل کے رہو۔ پہلا حکم کیا تھا؟ آپس میں مل کے رہو، لڑائی نہ کرو۔ اس کو انہوں نے نہیں مانا۔ بڑا قبیلہ، طاقتور قبیلہ، وہ چھوٹے قبیلوں پر ظلم کرتا تھا، نتیجتاً ان کے قبائل کے لوگوں کو جو ظلم جن کے ساتھ ہوا ان کو ہجرت کرنی پڑتی. اب وہاں سے اپنا سامان چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں کہیں. ہجرت کے دوران کوئی اور قبیلہ ان پر حملہ کر کے ان کو غلام بنا لیا، ان کے مال کو لوٹ لیا. تو رب کائنات نے پہلا حکم یہ دیا تھا کہ آپس میں لڑائی نہ کرو. دوسرا حکم کیا تھا؟ دوسرا حکم یہ تھا کہ تمہارا اگر کوئی بنی اسرائیلی بھائی غلام ہو تو تم پر لازم ہے کہ اس کو فدیہ دے کر آزاد کرواؤ. کوئی بنی اسرائیلی اگر غلام ہو تو فدیہ دے کر آزاد کروانا واجب ہے. دو حکم ہو گئے. پہلا کون سا تھا؟ آپس میں لڑو نہیں، مل کے رہو، 12 قبیلے ہو مل کے رہو. دوسرا حکم کیا تھا؟ اگر کبھی کوئی بنی اسرائیلی، بنو اسرائیل، جیوز جس کو کہتے ہیں یہودی آج کا، کہیں غلام ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم اسے آزاد کرواؤ فدیہ دے کر. پہلے خود ہی لڑائی کی، آپس میں ایک دوسرے پہ قتل و غارت کیا، اب جب وہ جانے لگے ہجرت کر کے اور کہیں غلام بنا لیے گئے تو اب یہاں چندہ ہو رہا ہے. اب یاد آیا کہ ہمارا فلاں بنی اسرائیلی جو ہے وہ فلاں کا غلام بن گیا، لہذا چندہ کرو، آپس میں پیسے جمع کرو، ان کو آزاد کرواؤ. یہ روش تھی بنو اسرائیل کی. ایک حکم اللہ کا نہیں مانا، ایک حکم مانا. اس پس منظر میں جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، قرآن حکیم کی سخت ترین آیت کہی جا سکتی ہے. آیت نمبر 85 ہے سورۃ البقرہ، آپ خود بھی جا کر مطالعہ کر لیجئے گا. رب کائنات فرماتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے؟ ایک بات مان رہے ہو ایک بات نہیں مان رہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو نہیں ہے سزا یا کیا سزا ہو اس شخص کی بعض نہ مانے، جو تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے کہ بعض باتیں مانے بعض نہ مانے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی. خزیون فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن لوٹا دیا جائے شدید ترین عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں. تو بنو اسرائیل کی یہ روش، اور اتنی سخت آیتیں مبارکہ محض تلاوت کے تو نہیں ہے نا کہ ہم تراویح میں پڑھیں، قیام اللیل میں پڑھیں، بڑی بہترین آواز میں پڑھیں، اور رمضان میں ایصال ثواب اور حصول ثواب حاصل کر کے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے گائیڈ لائن ہے. آج اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ ہماری روش بھی وہی ہے جو بنو اسرائیل کی تھی. بلکہ حدیث بھی سن لیجیے اور بات واضح ہو جائے گی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی بنو اسرائیل اور مسلمان امت کے درمیان ریزیمبلنس بتانے کے لیے. حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات، وہ واقعات، وہ بد عقیدگیاں، وہ بد اعمالیاں آ کے رہیں گی جس طرح سابقہ مسلمان امت یعنی بنو اسرائیل میں آئی. اور مثال کیا دی حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ جیسے جوتے سے جوتا مشابہ ہوتا ہے، جوتے الگ الگ ہوتے ہیں نا، رائٹ اینڈ لیفٹ، لیکن جب ان دونوں کو ایسے کر کے ملایا آپ تو دونوں بالکل ایک جیسے ہوں، سائز میں بھی ایک ہوگا، دونوں بالکل ایک جیسے ہوں گے. بالکل اسی طرح جو برے اعمال، بد اعمالیاں، بد عقیدگیاں بنو اسرائیل میں آئیں، 10 رکوع ہیں شروع سے سورۃ البقرہ میں، 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک بہت تفصیل سے اللہ پاک نے بنو اسرائیل کے واقعات بیان فرمائے. آج اکثر و بیشتر ہمارا حال بھی وہی ہے. جیسے وہ رسوا ہوئے مغضوب علیہم، نماز میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، زور سے آمین بھی کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غضب ناک ہوا تو جن پر، اور جو گمراہ ہوئے تو غضب ناک کن پر ہوا؟ کون اس وقت غضب ناک، کن پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہو رہا؟ بہرحال مغضوب علیہم قوم، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے صاف ظاہر ہے کہ یہ یہودی ہیں. مغضوب علیہم قرآن بتاتا ہے وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب لے کے لوٹے. وہی بنو اسرائیل جن کے بارے میں قرآن بتاتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دو مرتبہ قرآن میں موجود ہے، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور یقیناً فضیلت دی اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہی قرآن بتا رہا ہے کہ مغضوب علیہم بھی وہی بنو اسرائیل ہیں. آج اکثر و بیشتر ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے یا نہیں، یا سب کچھ ٹھیک ہے؟ اگر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ریزن، وجوہات تلاش کرنی پڑیں گی. سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، پہلی بات تو یہ بات واضح ہے. اللہ کے عذاب کے بڑے بڑے کوڑے ہمارے سروں پر پڑ رہے ہیں، مسلسل پڑ رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگوں کو احساس بھی نہیں. باخود عرض کر رہا ہوں، جیسے جسم کا وہ حصہ ڈیڈ ہو جائے، پیرالائز ہو جائے، خدا نہ کرے کسی کو اٹیک ہوتا ہے، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، تو وہ حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے. اب اس حصے پہ آپ کوڑا ماریے، انجیکشن لگائیے، اس کو کاٹ دیجئے، ایون پتہ ہی نہیں چلے گا ڈیڈ ہوا ہوا. اسی طرح اکثر و بیشتر امت مسلمہ کا حال ہے کہ ہمارے بہت سارے حصے پیرالائز ہوئے ہوئے، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. کیوں بیت اللہ شریف پر اس وقت اور لوگوں کا قبضہ ہو گیا کہ جو رمضان المبارک کی رونقیں ختم ہو گئیں، رمضان المبارک کی عظیم رونقیں جو بیت اللہ شریف کی تھیں، مصابت للناس وامنا، آباد گھر، ایسا زبردست گھر جس کو دیکھ کر رب کائنات کی شان و شوکت کا احساس ہوتا ہو، وہ اس وقت ویران پڑا ہوا ہے. اسی طرح بیت المقدس میں 25ویں شب کو جو کچھ ہوتا رہا اور ہو رہا ہے مسلسل، یہ سب کیا ہے، کیوں ہے؟ اس کی وجوہات اگر تلاش کریں تو جواب قرآن ہی دے گا کہ جو بد اعمالیاں بنو اسرائیل کرتے رہے وہ آج ہم کر رہے ہیں، نافرمانیاں وہ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں. عقیدے کی بدعقیدگیاں ہوں، بد اعمالیاں ہوں، نافرمانیاں ہوں، دھڑملے کے ساتھ ان کا عقیدہ قرآن بتاتا ہے. عقیدہ وہ بیان کرتے ہیں، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یہ کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے. ایک جگہ آیا ایاما معدودہ، ایک جگہ آیا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن. جب کسی کا عقیدہ یہ بن جائے کہ ہم کو تو آگ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، اور وہ بھی ڈالا بھی اگر جائے گا 7 دن 9 دن، تو اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، تو شرک کی پاداش میں یہودی کو آگ میں ڈالا جائے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ عدل ہو رہا ہے. ورنہ جو بائی برت جیو ہے، یہودی ہے، وہ لازمن جنت میں جائے گا. نحن ابناء اللہ وحباؤ، ہم اللہ کے انتہائی چہیتے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں اس کے بیٹوں کی طرح. یہ کانسیپٹ ہے یہودیوں کا، آج کے یہودی کا بھی، کہ ہم وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ. تالمود ان کی کتابیں پڑھ لیجئے، قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا. تو بہرحال اگر تصورات دین ٹھیک نہ ہوں، مس شدہ ہوں، پرورٹیڈ ہوں، تو یہی نتائج نکلتے ہیں. میں نے صرف ایک سمبولک کے طور پر، علامت کے طور پر ایک اشارہ کیا، عید کی نماز میں، فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد اور عید کی نماز میں نمازیوں کی تعداد کا فرق محسوس کیا جا سکتا ہے. اور آج کل جو فجر کا حال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. جمعے کی نماز الحمدللہ مسجدیں بھری ہیں، جمعے کی نماز باجماعت ادا کرنے پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں. کیا فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے پر اتفاق نہیں ہے امت کے درمیان؟ علماء کرام کیا اس بارے میں دو رائے رکھتے ہیں؟ کیا امت مسلمہ میں دو رائے ہیں کہ فجر کی نماز بھی باجماعت فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے، پھر کیوں نہیں ہم اٹھ پاتے فجر کی نماز کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے. تو بہرحال سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تصور دین کے اعتبار سے ہمارا وہ تصور عطا فرمائے جو قرآن ہمیں عطا فرماتا. ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اپنی مرضی نہ چلاؤ کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی اچھا کام کر لیا کبھی نہیں کیا، ایسا نہیں ہو رہا. شریعت اسلامی پوری کی پوری جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر پورے کا پورے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو خطرہ ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب آئیے ذرا اسلام کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. اسلام کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اسلام کی تعلیمات سے خالی ہو، الحمدللہ مکمل. لہذا چند آیات سن لیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام سے کتنی محبت کرتا. رب کائنات کا دین ہے، پوری کائنات ہی اللہ کی ہے، لیکن دین اسلام سے رب کائنات کو کتنی محبت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران، ان دین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 85 اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین، نظام زندگی اختیار کرے گا، ایڈاپٹ کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا وہ شخص جو اسلام کو بطور دین پسند نہ کرے. آل عمران 19 آل عمران 85 دونوں کو ملا کے پڑھیں تو ایک اور بات سمجھ میں آئے گی، اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے یا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. ایک اور آیت مبارکہ جو امید ہے آپ سب کو یاد بھی ہوگی، کس شان سے نازل ہوئی؟ کہ جس دن نازل ہوئی، رب کائنات نے جس دن اس کو نازل کیا، یہودی علماء نے یہ بات کہی تھی حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تمہارے پیغمبر پر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر ہمارے کسی پیغمبر پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. اتنی شاندار آیت مبارکہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، رب کائنات فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن، یہ کون سا دن تھا؟ کون سا دن تھا؟ عرفات کا دن، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 125,000 کے مجمع سے خطاب فرما رہے ہیں، مسلمانوں کا ایک زبردست شان و شوکت والا اجتماع، مکہ فتح ہو چکا ہے، پورے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو چکا ہے، سارے عرب اسلام کے فرما بردار بن چکے ہیں. اب آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے الیوم، آج کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. اب اللہ سے دعا بھی کر لیجیے، اللہ پاک ہمارے نزدیک بھی اسلام پسندیدہ دین بن جائے، سب سے زیادہ محبوب ترین دین ہمیں وہ ہو جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، دین اسلام کی تعلیمات ہمارے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جائیں. پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں، الصلاۃ قرۃ عینی، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کسے کہتے ہیں؟ جو عمل کر کے جس کو دیکھ کر سکون ملے، اطمینان ملے، روحانی تسکین حاصل ہو، قلب کو ایک سکون ملے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. اس پر انشاءاللہ میں پوری ایک گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، فی الحال یہ گفتگو سن لیجئے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور دین میں سب سے اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ اس میں دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں، نماز اہم ترین عبادت ہے، ہمارے دین کا ایک پلر قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا عماد ہے، پلر ہے، ہر رکن ہے. اور کیسا رکن ہے؟ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی، قائم رکھی، اس نے دین قائم کیا یا دین قائم رکھا. ومن ہدمہا، جس نے اس کو گرا دیا، منظلم کر دیا، ترک کر دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین ہی کو گرا دیا، منظم کر دیا. اسے پلرز ہوتے ہیں نا، یہ چھت کھڑی ہے پلرز کے اوپر، پلر ہٹا دیے جائیں خدا نہ خواستہ تو چھت گر جائے گی، یا پلر کمزور ہو جائیں تو چھت گرنے کا خطرہ ہے. ایسے ہی ہمارے دین میں اہم ترین رکن، اہم ترین پلر یہ نماز ہے. لہذا ادخلوا فی سلم کافہ، بار بار اس آیت کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے، اے اہل ایمان داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، ورضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا رب کو، اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما یا پیغمبر مان کر، ہمارے نزدیک بھی اللہ پاک یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، اسلام دین تو ہے لیکن یہ ایک روش بھی ہے، ایک رویہ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس روش پر، اس رویے پر کامل ترین اگر کوئی مثال ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ قرآن حکیم 6 مرتبہ تذکرہ کرتا ہے ما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قرآن حکیم بار بار ان کے رویے کو، ان کے طرز عمل کو اسوائے حسنہ قرار دیتا۔ بڑی پیاری آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب جب اس کے رب نے اس کو حکم دیا اسلم، اسلم فرما برداری اختیار کرو، حکم مانو ہمارا، قال اسلمت لرب العالمین، تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ ہمیشہ سے وہ یہی کہتے رہے، میں نے تو فرما برداری اختیار کی، اپنے رب کے سامنے گردن جھکائی جو تمام جان والوں کا رب ہے۔ تو اسلام کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ اسلم یسلم، اسلامن کے معنی ہوتے ہیں گردن جھکا دینا، کس کے سامنے؟ ورلڈ بینک کے سامنے گردن جھکاؤ، جو جیسا وہ کہیں ویسا کرو، یہ اسلام قبول کر لیا ہم نے، ورلڈ بینک کو اپنا رب مان کر، آئی ایم ایف کو اپنا رب مان کر، ان کے احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے، یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے جو کہہ دیا وہی ہوگا پوری دنیا میں، یونائٹڈ نیشن چارٹرڈ، جو وہ کہیں ویسا ہونا چاہیے، تمہاری مساجد ہو، تمہارے مراکز ہو، تمہارے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹیز ہو، اس شریعت کے مطابق چلے گی جو WHO کہے گی، یا نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر جو کہے گا اس کے مطابق تمہارا نظام چلے گا، تمہارا SHO، تمہارا DSP، IP، جو بھی جتنے بھی وردی والے ہیں وہ سب اس کے احکامات کے مطابق چلیں گے جو WHO یا اوپر سے آ رہا، اور بڑے فرما برداری کے ساتھ 6 بجے کے بعد اگر کوئی دکان کھلے گی اریسٹ کر لیے جاؤ گے، 8 بجے کے بعد نظر آئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ اس وقت پوری دنیا کی شریعت ہے۔ شریعت اسلامی کہیں پر بھی امپلیمنٹڈ نہیں ہے، شریعتیں کیا لفظ میں استعمال کروں، برا لگ جاتا ہے لوگوں کو، اس وقت پوری دنیا پر یہ شریعت ہے، وہ یہودیوں کی ہے، WHO کی ہے، یونائٹڈ نیشن کی ہے، یا کچھ بھی اس کو نام دے دیجئے، چارٹرڈ آف دا یونائٹڈ نیشن، اس یونائٹڈ نیشن کی حیثیت کیا ہے؟ اتنا سا اسرائیل لعنت کرتا رہا یونائٹڈ نیشن پر، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم جو چاہیں کریں گے، پوری دنیا جمع ہو گئی خدا کے واسطے، بمبارٹمنٹ نہ کرو، سیز فائر کر لو، لیکن کتنا نقصان پہنچایا فلسطین کو، فلسطینیوں کو، اور یونائٹڈ نیشن کی کیا حیثیت ہے؟ اب میں کیا لفظ استعمال کروں، بہرحال پوری دنیا میں اس وقت جو شریعت اسلامی نافذ ہے، جو معاف کیجئے گا، جو شریعت نافذ ہے وہ اسلامی نہیں ہے، وہ کوئی اور سی شریعت ہے جس کے مطابق مجبوراً عمل کر رہے ہیں۔ اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسلام کے اصطلاحی معنی ہیں اللہ کو رب مان کر، اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کائنات کا مالک مان کر، رب مان کر، اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے۔ تو گویا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز ہوا کلمہ توحید سے، کلمہ شہادت سے، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ اے ویری سمپل ڈیفینیشن آف مسلم، جو اللہ کو رب اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بندہ اور رسول مانے، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا اقرار کرے، وہ مسلمان ہے۔ کوئی زبان کوئی بھی، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، قوم کوئی، زبان کوئی بھی ہو، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اور بھائی ہونے کی حیثیت میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر کی تعلیمات بھی سنیے، اور WHO UNO جو کہہ رہے ہیں ان کو ذرا کمپیئر کر لیجئے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور کیسا بھائی ہے؟ پیاری مثال، اس سے بہترین کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. یونٹی، اکوالٹی، برادرہڈ، سمپیتھی، جتنے بھی الفاظ استعمال کرنا چاہیں کر لیجئے. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت مسلمہ کا جو آپس کا تعلق ہے وہ بیان فرمایا، المسلم اخو المسلم کل جسد الواحد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ایسے بھائی ہیں جیسے کہ ایک جسد ہوتا ہے، ایک جسم، دا پارٹ آف دا باڈی. ان استقا شیئن، کہ اگر اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو، ان استقا شیئن علم ذالک وجد علم ذالک فی سائر جسد، کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر پینک ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا پورا جسم اس کو محسوس کرے گا. جیسے آنکھ میں تکلیف ہو خدا نہ خواستہ، تو آپ سو نہیں سکتے جب تک اس کو صحیح نہ کروائیں. پھانس اگر چبھ جائے، پھانس، اور وہ پک جائے، دانا ہو جائے، وہ آپ کے پورے جسم کو انفیکٹ کرتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں بزرگوں، یہ مثال ہے امت مسلمہ کی. اب وہ امت مسلمہ چاہے فلسطین کا مسلمان ہو، باخدا وہ ویڈیوز دیکھ کر جو ہے نا، جو سوشل میڈیا پر آئی ہیں، جو اصل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ تو کیپچرڈ ہے. 96% میڈیا آپ کا ہے ہی نہیں، جو وہ دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. اسرائیل کو مظلوم ترین ملک قرار دے دیا گیا، اور انڈین میڈیا نے جو کورنگ دی اس کو سنے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ انڈین میڈیا اسرائیل کو ایک مظلوم ملک بتا رہا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اس کو مظلوم بتا رہا ہے. گویا کوے کو بتایا کوا سفید ہوتا ہے، اور پوری دنیا یقین کرتی ہے کہ کیونکہ میڈیا کہہ رہا ہے لہذا کوا سفید ہے. اسرائیل کو مظلوم ترین ملک بتایا، اور جو دہشت گرد ہیں جو بتایا جا رہے ہیں وہ حماس کے، اور ادھر کشمیر میں جو مجاہدین اللہ کے نام جہاد کر رہے ہیں آزادی کو، ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا. یہ ہے میڈیا وار. اور آپ کا میڈیا جو میں آج کر رہا ہوں ویسا ہی وہ کیپچرڈ ہے. ایک آدھ انڈیپینڈنٹ میڈیا سورس آل جزیرہ سب سے پہلے اس کی بلڈنگ کو گرایا، اٹیک کر کے پوری دنیا نے دیکھا، بمبارٹمنٹ کی. اے پی ایک اور عمارت تھی، اسی میں ایک اور آفس بھی تھا، ان کو تباہ کر دیا. کیوں تباہ کیا؟ تاکہ یہ حقائق پوری دنیا کے سامنے نہ آئے کہ ظلم ہو رہا. بہرحال جو آ سکے وہ سوشل میڈیا پر آئے ہیں، کیسے معصوم بچوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، قتل و غارت ہوا. تو بہرحال کچھ احساس بھی ہے. اگر احساس ہے تو اس کا مطلب ہے ہم زندہ ہیں، زندہ قوم ہیں. اور احساس ہی اگر کوئی نہیں تو بہرحال میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ جیسے مردہ ہو، ڈیڈ میٹیریل ہو، جسم کا حصہ مردار ہو چکا، سوئیاں چبھوئیں، کاٹ دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک مسلمان امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسلمان امت ہوگی تو انشاءاللہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل ہوں گے. ایک یونٹی آپ کو چاہیے، ایک خلافت چاہیے. خلافت کا نظام اگر ہو، کسی ملک میں اللہ کا دین نافذ ہوا ہوا ہو، جیسے پاکستان، اللہ کرے کہ پاکستان میں اللہ کا دین غالب و نافذ ہو جائے جیسے کہ ہونا چاہیے، تو ہمارے پاس بحمد تعالیٰ بفضل تعالیٰ تمام تر صلاحیت موجود ہے ایسے خبیث لوگوں کو جواب دینے کی. لیکن بہرحال اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، ہم ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کے مقروض ہیں، اور مقروض جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، اور غلاموں کی اپنی کوئی ول نہیں ہوتی. غلام کو تو گردن جھکانا ہوتا ہے، یس سر، اوکے سر، جیسے او آئی سی کہتی ہے. پوری دنیا کی عرب ممالک کی ایک پوری زبردست طاقت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں او آئی سی، حکم دیا جاتا ہے ایسا کرو، سارے عرب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی. تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ یہ آواز نہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا پورا مقدمہ پیش نہیں ہو رہا. یقین کیجئے طیب اردوغان نے جو بات کی وہ 100% درست ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی کوٹ کی تھی، دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں. اس موقع پر اگر ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ نہیں دیا، خاص طور پر بیت المقدس کا مسئلہ حل نہیں کیا، تو یاد رکھیے بیت المقدس تو ہمارے ہاتھ سے گیا ہی گیا، پہلے سے قبضہ کیا ہوا ہے، پوری طاقت کے ساتھ وہ اب قبضہ کریں گے. اور خدا نہ خواستہ جو ان کی پلاننگ ہے، وہ تو اور ہی خوفناک ہے، وہ بتاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن بتا اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کی پلاننگ موجود ہے۔ وہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور بار بار ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ ٹیسٹنگ اگر آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہو تو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ مردہ ہے زندہ ہے، بھی جسم کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے بار بار۔ بابری مسجد کو شہید کر کے ایک ٹیسٹنگ ہوئی تھی، ابھی یہ ٹیسٹنگ کی ہے انہوں نے کہ ہمت زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بڑے زبردست مظاہرے ہوئے پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن عوام الناس کر رہی ہے یہ مظاہرے، حکومتوں کی طرف سے کوئی طاقتور جواب نہیں آ رہا، سوائے ترکی کے، اور کچھ پاکستان نے بھی سٹینڈ لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی لوگوں کا حال کیا ہے؟ 40 سے زیادہ 50 سے زیادہ اسلامی ممالک کہاں ہیں؟ کیا بیت المقدس ان کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ محض فلسطین کا مسئلہ ہے؟ جیسے یو اے ای یا سعودی عربیہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ چلو ہو سکتا ہے ہمارا ہو، لیکن بیت المقدس کا مسئلہ تو پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ لہذا طیب اردوغان کے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں کہ اگر بیت المقدس کے مسئلے میں دنیا کھڑی نہیں ہوئی مسلمان امت، تو یقین کیجئے مدینہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے پرومس لینڈ، نیٹ پہ لکھیے گا پرومس لینڈ، گریٹر اسرائیل لکھیں تو آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ پرومس لینڈ میں مدینہ المنورہ بھی شامل ہے۔ یثرب از دا اولڈ نیم آف مدینہ، اور اصول یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب کبھی بھی یہودیوں کی کہیں پر بھی کوئی حکومت تھی یا وہاں وہ رہتے تھے، وہ ان کی جگہ ہے۔ اور آپ کا قرآن بتاتا ہے کہ ان بدبختوں کو یثرب سے نکالا گیا، تینوں قبیلوں کو، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کو سزا دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے خیبر فتح کیا، خیبر کس کا گڑھ تھا؟ ان یہودیوں کو ذلیل کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو بہرحال پرومس لینڈ میں وہ مدینہ شامل کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ۔ اور مدینے سے مکہ کتنا دور ہے؟ پوری کوشش کریں گے وہ مکہ مدینے پہ حملہ کرنے کی، وہ بات دوسری ہے کہ رب کائنات ان پر عذاب دے گا اور مدینے کی سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ارادے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائی، بات نہیں آگے بڑھائی، اپنی حکومتوں کو پریشرائز نہیں کیا، تو بیت المقدس، مسجد نبوی، خدا نہ خواستہ بیت اللہ شریف، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے ان تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک ہمیں پورے کے پورے اسلام پر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔